نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي هازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بلقيط فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه. تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا. فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. اسی طرح کی ایک روایت گزر چکی ہے، دوسری روایت ہے، حضرت ابو مرہ جو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ حضرت ام ہانی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن اور حضرت ابو طالب کی صاحبزادی ہیں، ان کے یہ آزاد کردہ غلام ہے ابو مرہ. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کی جو جاگیر وادی عقیق کے اندر تھی، یہ وادی عقیق مدینہ کی وادیوں میں سے ہے، آج کل تو مدینہ کی آبادی اس کو بھی شامل کیے ہوئے ہیں، پہلے وہاں مستقل آبادی نہیں تھی. فیضا دخل اردہ صاحب اعلیٰ صوتی، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی اس جاگیر اور زمین میں داخل ہوئے تو بلند آواز سے اپنی ماں کو خطاب کرتے ہوئے کہا، اے امی جان علیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے جواب میں ان کی والدہ نے کہا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بولے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جیسے بچپن میں آپ نے میری پرورش فرمائی. اس کے جواب میں ان کی والدہ نے کہا، اے میرے پیارے بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے اور اللہ آپ سے راضی ہو کہ تم نے بڑے ہونے پر میرے ساتھ اس نے سلوک کیا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا، وہ جب باہر جاتے تھے گھر سے تو جاتے ہوئے والدہ کو سلام کر کے یہ الفاظ کہہ کر جاتے تھے، اور واپسی میں بھی یہی ان کا طریقہ کار تھا. باب حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوکی، ان کو ایزا اور تکلیف پہنچانا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن مفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وحقوق الوالدين، وجلس وكان متكئا، الا وقول الزور، ما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. يا حضرت ابو بكر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کبیرہ اور بڑے گناہوں میں جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتلاؤں؟ تین مرتبہ آپ نے یہ سوال کیا حضرات صحابہ سے، تو اس پر صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائی. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تو ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ تو اکبر القبائر ہے، ان سب گناہوں میں سب سے بڑا، اور اللہ کے یہاں اس کی معافی بھی نہیں، الا یہ کہ آدمی شرک سے توبہ کر کے ایمان قبول کرے، توحید پر آ جائے. وہ حقوق الوالدین اور ماں باپ کی نافرمانی، ان کے ساتھ بدسلوک، بس یہاں پہ اسی لیے لائے ہیں، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے. اور حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، یہ دو باتیں جب ارشاد فرمائی اسی حالت میں فرمائی، اس کے بعد آپ سیدھے ہو گئے، سیدھے بیٹھ کر کے آپ نے فرمایا الا وقول الزور، سنو جھوٹھی بات، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں الا وقول الزور، اس جملے کو اور ان الفاظ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ میں اپنے جی میں کہنے لگا کاش آپ خاموش ہو جائیں. یہ اس لیے تمنا کی کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف اور زحمت گوارا نہیں تھی، آپ اس کو بار بار لوٹا رہے تھے، جس سے انہوں نے محسوس کیا کہ گویا اس طرح آپ ایک طرح کی زحمت برداشت فرما رہے ہیں، اور مقصد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس گناہ کی صناعت قباحت کو دلوں کے اندر بٹھانا ہے. یہ گویا کہنا چاہتے ہیں کہ حضور کا مقصد تو حاصل ہے، ہمارے دلوں میں اس کی قباحت بیٹھ چکی ہے، اب آپ خاموش ہو جائیں تو اچھا، زیادہ زحمت نہ برداشت کریں. حدثنا محمد بن سلامی قال اخبرنا جریر عن عبد الملک بن عمیر عن وراد کاتب المغیرۃ بن شعبہ قال وراد قال كتب معاوية إلى المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السوال وإزاءة المال وعن قيل وقال. يا وراد حضرت مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه کے کاتب تھے، تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط بھیجا، اور اس میں انہوں نے درخواست کی کہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کا جو ارشاد سنا ہو وہ مجھ پر لکھ بھیجے. وراد کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے لکھوایا اور میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا، یہ رائٹر تھے وہ لکھوا رہے تھے، کیا انی سمیت ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سنا کہ آپ منع فرما رہے ہیں ان کثرتی سوال، سوال کی زیادتی. اب سوال کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی سے مانگنا، تو مانگنے کی ممانعت آئی ہے حدیث کے اندر کہ آدمی کو چاہیے کہ کسی سے مانگے نہیں، اپنی ضرورت ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری فرمائیں گے. لوگوں سے سوال کرنا، اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں کہ جو آدمی اس طرح سوال کرے گا قیامت کے روز ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، رونق نہیں ہوگی. ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے، یا بلا ضرورت سوال، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے ایسے ہی جو ہے سوالات کرتے رہتے ہیں، اس طرح کے بلا ضرورت کے سوالات سے بھی، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر کوئی سوال کرتا اور آپ کو یہ اندازہ ہوتا کہ یہ صورتحال پیش نہیں آئی ہے اور یہ پوچھ رہا ہے، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں. اس طرح کے سوالات اس سے گویا منع فرمایا. وَإِزَاءَةِ الْمَالِ، اور مال کو ضائع کرنے، یعنی آدمی اپنا مال ہے لیکن رپیہ مال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اس کو جس طرح استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جتنی مقدار میں استعمال کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح اسی مقدار میں استعمال کرنے کی اجازت ہے. اگر اس میں ذرا ادھر ادھر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گرفت ہوگی, سوال ہوگا. تو کسی کا اپنے مال کو ضائع کرنا, اس طرح استعمال کرنا کہ وہ بیکار ہو جائے, اس سے شریعت نے منع کیا. وان قیلین وقال, اور لوگوں کے حالات کی تحقیق میں قیل تو بھائی یوں ہوا فلانا ہوا, اس طرح کی لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں, قیل و قال, اس سے منع کیا گیا. پارکی پنچایت جس کو اپنی گجراتی میں کہتے ہیں, لوگوں کے حالات کی تحقیق کرتے رہنا, کیا ہوا کیا بات پیش آئی, اس سے منع کیا. اب اس روایت کے اندر تو تین باتوں کا تذکرہ ہے, لیکن یہی حدیث اور مقامات پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب میں اور ابواب میں ایک دو جگہ پر پیش کی ہے. وہاں دو چیزوں کا اضافہ ہے, ینہا عن حقوق الامہات و وعد البنات, کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور ماؤں کی نافرمانی کرنے سے, ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا. وہ تو ماں کے ساتھ بدسلوکی کی ممانعت آئی, اسی مناسبت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو یہاں پیش کیا ہے. باب اللعن اللہ من لعن والدہ, جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے بد دعا کرے, ان کے اوپر لعنت بھیجے, تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر لعنت بھیجتے. حدثنا عمرو بن مرزوقی قال اخبرنا شعبۃ عن الخاسم بن ابی بزۃ عن ابی الطفیل قال سئل علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ هل خصکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص به الناس کافتا. حضرت ابو سفیل فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ حضرات کو یعنی اہل بیت کو خصوصیت کے ساتھ کوئی ایسی چیز عطا فرمائی, بتلائی, جو اور لوگوں کو نہیں بتلائی؟ کیونکہ بعض حضرات نے ایسا مشہور کر لیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ مخصوص چیزیں عنایت فرمائی ہیں, بتلائی ہیں, جو اوروں کو نہیں بتلائی. اس لیے کسی نے یہ سوال کیا, تو اس پر حضرت علی جواب میں فرماتے ہیں قال ما خصنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشیء لم یخص به الناس الا ما فی قرابه سے. جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ کوئی چیز ہم کو عطا فرمائی ہو, جو اور لوگوں کو نہیں دی, نہیں بتلائی, ایسا کچھ بھی, ہاں میری تلوار کے نیام کے اندر یہ قراب کہتے ہیں وہ چمڑے کا جو تھیلا سا ہوتا ہے جس میں تلوار رکھی جائے, چمڑے کا کور تلوار رکھنے کا, تو میری تلوار کا جو کور ہے اس کے اندر جو پرچہ ہے اس میں جو باتیں ہیں وہ حضور نے مجھے بتلائی. ثم اخرج صحیفة فإذا فيها مكتوب, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کے نیام میں سے وہ پرچہ نکالا, اس میں لکھا ہوا تھا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, جو آدمی کوئی جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. کوئی بھی جانور جو ذبح کیا جائے تو وہ اللہ کے نام پر ذبح ہونا چاہیے, اگر غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو وہ حلال نہیں ہے, اس کا کھانا درست نہیں ہے, اور ایسے آدمی پر اللہ کی لعنت. لعن اللہ من سرق منار الارض, جو آدمی زمین کے نشان کو چراوے, ادھر ادھر کرے, اس پر بھی اللہ نے لعنت. جو آدمی کسی کی زمین کو دبانا چاہتا ہے تو پہلے یہ کرے گا کہ وہ جو زمین کے اوپر نشان گاڑا گیا ہے اس کو وہ ہٹا دے گا, اس کے بعد اس کے لیے زمین دبانے کی راہ ہموار ہوگی. تو جو زمین کے ایک دوسرے کی زمین کو ممتاز کرنے کے لیے, الگ کرنے کے لیے جو نشانات لگائے جاتے ہیں وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں, حکومت کے یہاں بھی اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. جو آدمی اس کو ہٹاتا ہے وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی زمین کے اوپر لگے ہوئے نشانات کو, جو زمین کے حدود کو بتلانے والے ہیں, ایک کی زمین کو دوسرے کی زمین سے ممتاز کرنے والے ہیں, اس کو جو آدمی ہٹائے گا اس پر لعنت فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے. لعن اللہ من لعن والدہ, اور جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرے اس پر بھی اللہ کی لعنت. لعن اللہ من آوا محدث، جو آدمی کسی بدعتی کو پناہ دے اس پر بھی اللہ کی لعنت. باب یبر والدیہ مالکم مالم یکن معصیتکم، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک اور ان کی اطاعت و فرما برداری کرے جب تک کہ ان کی طرف سے دیا جانے والا حکم کوئی معصیت اور گناہ کی بات نہ ہو. ایک تو جو کام شریعت کے اندر کرنے ضروری اور واجب ہیں وہ تو کرنا ہی ہے، چاہے ماں باپ کہیں یا نہ کہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کاموں کو کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے، ان کو تو انجام دینا ہی. اور جو کام ایسے ہیں کہ شریعت کی طرف سے اس کی اجازت ہے، جن کو مباح کہا جاتا ہے، کر سکتے ہیں، کرنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے، ایسے مباح اور جائز کام کے متعلق اگر ماں یا باپ میں سے کوئی آدمی حکم دے تو اس کا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. گویا ویسے اپنے طور پر تو یہ کام ایک مباح کام تھا، جائز کام تھا، کرتے نہ کرتے دونوں کا اختیار تھا، لیکن اب جب ماں یا باپ نے اس کا حکم دیا، اس کے کرنے کے لیے کہا، تو اب یہ کرنا کیا ہو گیا؟ ضروری ہو گیا. اور تیسرا، جن کاموں کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، حرام اور ممنوع کام، تو اگر ماں یا باپ میں سے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے کہے جو شریعت کے اندر جائز نہیں ہے، تو اس میں ان کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی. اس لیے کہ بھائی ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری تو اللہ کے حکم کو بجا لانے کے لیے کی جاتی ہے. اب یہی یوں کہیں کہ اللہ کا حکم مت پورا کرو تو کیسے مانا جائے گا؟ اس کے کہنے سے بھی تمہاری بات مانتے ہیں. اس لیے جہاں آج کل عام طور پر بہت سی جگہ پر شکایتیں ہوتی ہیں، پوچھتے ہیں بعض لوگ، ماں باپ یوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو، داڑھی مت رکھو. میں داڑھی رکھتا ہوں، ماں باپ داڑھی رکھنے سے منع کرتے ہیں. میں پائجامہ ٹخنوں سے اونچا پہنتا ہوں، میری ماں یوں کہتی ہے کہ پائجامہ ٹخنوں سے نیچا پہنو ورنہ کوئی لڑکی نہیں دے گا. ایسی بات ماننا یہ حالات جائز نہیں، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی. ماں باپ کوئی دوسرے کسی ناجائز کام کا حکم کریں تو اس میں ان کی وہ بات مانی نہیں جائے گی. فلاں رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کا حکم کریں، ایسا فلانے کے ساتھ جو ہے فلانے رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی مت کرو، تو قطع رحمی حرام ہے. تو ماں باپ اگر اس کا حکم کریں گے تو اس کی بات مانی نہیں جائے گی. اسی لیے حدثنا محمد بن عبد العزیز قال حدثنا عبد الملک بن الخطاب ابن عبید اللہ ابن ابی بکرۃ البصری لقیته بالرملۃ قال حدثنی راشد ابو محمد عن شهر بن اوشب عن ام الدرداء عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالتسلیم. حضرت ام الدرداء جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ ہیں، یہ ام الدرداء صغرا، ایک ام الدرداء کبرا تھی جو صحابیہ تھی، یہ صحابیہ نہیں ہیں، تابعیہ ہیں. وہ اپنے شوہر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتی ہیں کہ حضور حضرت ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتسعین، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے کیا 8-9 باتوں کا حکم دیا. لا تشرک باللہ شیئا وان کنت تصرف، پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیے، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ. یعنی اگر تم کو کہا جائے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا ورنہ تمہارے ٹکڑے کر دیں گے یا تم کو جلا دیا جائے گا، تو بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. یہ اعلیٰ درجہ ہے، ورنہ اگر جان کا خطرہ ہو، کسی نے دھمکی دی ہے، تو دل سے تو شرک نہ کرے لیکن زبان سے اظہار کرے اگر جان بچانے کے لیے، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ نہ مانے اور چاہے جان چلی جائے. ولا تترکن الصلاۃ المکتوبۃ متعمدۃ، اور فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑیو مت. ومن ترکا متعمدن بریت منہ الذمہ، جو آدمی جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے. یعنی جو آدمی نماز پڑھتا ہے اپنے وقت پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو حفاظت کا وعدہ ہے، اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے. اور جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر اللہ کی ذمہ داری نہیں رہتی. ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، اور شراب نہ پیجیو کہ وہ ہر برائی کی جڑ ہے، اس کو ام الخبائث قرار دیا گیا ہے. اس لیے کہ جب شراب پیے گا آدمی کی عقل باقی نہیں رہے گی، جب عقل ہی چلی گئی وہی برائیوں سے روکتی تھی تو وہ کیسے گناہ نہیں کرے گا. واسی والدیک وین امراک ان تخرج من دنیا کا فخرج لہو، اور اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرمانبرداری کیجیے. اگر وہ تمہیں حکم دیں کہ تم اپنا مال یا دنیا کی کوئی چیز چھوڑ دو تو چھوڑ دو، یعنی تم کو یہ کہیں بھائی یہ گھر چھوڑ دو تو چھوڑ دو ماں باپ کا حکم ہو. ولا تنازعن ولا تلمرن وین رائت ان کا انت، اور حکمرانوں سے جھگڑا مت کرنا چاہے تم اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہو، یعنی چاہے تمہاری بات درست ہو لیکن ان کے ساتھ جو ہے نظام مت اترنا. ولا تفریر من الضعف وین حلق کا و فر اصاب کا، اور میدان جنگ سے بھاگیو مت، چاہے تم ہلاک ہو جاؤ اور تمہارے ساتھی سب بھاگ چکے ہیں تو بھی تمہیں بھاگنے کی اجازت ہے. وانسک من طولے کا الاح، اور اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے اس کے مطابق. ولا ترفع ساک علی اہل، اور گھر والوں پر لکڑی مت اٹھائیے، بعضی باتوں میں ان بھی آیا ہے گھر والوں سے لکڑی نہ اٹھائیے، لیکن یہاں علی اہل کا ہے کہ اپنے گھر والوں پر لکڑی مت اٹھانا یعنی ان کی پٹائی مت کرنا. واقفهم فی اللہ عز و جل، اور اللہ کے معاملے میں ان کو ڈراتے رہیے بھائی وہ اللہ کی نافرمانی کی جرات نہ کریں یا کوئی گناہ نہ کر بیٹھے. گناہ کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اس پر کتنی بڑی سخت پکڑ ہے، یہ برابر بتلاتے رہو تاکہ کبھی ان کی طرف سے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ ہو. بس یہاں تو وہ جو عتی والدین ماں باپ کی فرما برداری کرنا، ان کی بات ماننا چاہے وہ تمہارے دنیا سے نکلنے کو تم کو کہیں یا مال چھوڑنے کے لیے کہیں. تو حدثنا محمد بن کثیر قال حدثنا سفیان وانا طائب مستائی عن ابیہ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال جیت ابایوک علی الہجرۃ وترکت ابوی یبکیان، قال اجی الیہما فازہکما کما ابکیتہما. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. دوسری روایتوں میں کہ یہ آدمی یمن سے آیا تھا بہت دور سے سفر کر کے، اور کہنے لگا جی تو بھائی اوکال الہجرت، اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تاکہ آپ کے ہاتھ پر ہجرت کے لیے بیعت کروں وطن چھوڑنے کے لیے، اور ذرا اور زیادہ اپنی جو ہے اہمیت بتلانے کے لیے کہ میں کتنی قربانی دے کر کے آئے ہوں. کہنے لگا وہ ترک تو اب ابوئی اوکیان، کہ میں اپنے ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں، یعنی انہوں نے تو منع کیا تھا نہ کہہ رہے تھے لیکن میں آیا. دیکھیے یہاں حضور فرماتے ارجی نہیں باز ہی کما کما آپ کہی تو وہاں جاؤ واپس اور ان کو ہنساؤ جیسے ان کو رلایا تھا، ان کی اجازت کے بغیر آنا نہیں. دیکھیے دین جو ہے دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ رسول کی بات کو ماننے کا نام ہے. دیکھو یہاں وہ ہجرت کے لیے، آگے دوسری روایت آتی ہے کہ وہاں جہاد کے لیے آیا تھا نیت کر کے، لیکن حضور رسول کے ماں باپ کی اجازت نہیں تھی، حضور نے اس کو واپس لوٹا دیا. ہاں جہاں شریعت کی طرف سے ان چیزوں کو فرض قرار دیا گیا ہو کہ جہاد فرض عین کے درجے میں آ جائے تو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن اس سے پہلے ان کی اجازت کے بغیر آنے کا آنا درست نہیں. جانا جہاد کے لیے طلب علم کے لیے تو اگر جو اس کو بقدر ضرورت دین معلوم ہے، نماز روزہ وغیرہ کے مسائل سے واقفیت ہے جس سے ان فرائض آیان کو ادا کر سکتا ہے، یعنی علم کی اتنی مقدار جس کا سیکھنا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے وہ جانتا ہے. اب زائد علم حاصل کرنے کے لیے اگر ماں باپ منع کرتے ہیں تو جانا درست نہیں ہے، حرام ہے، ان کی اجازت بغیر نہیں جا سکتا. اسی طرح ہر یہاں پر بھی حضور نے کہا کہ جاؤ واپس جاؤ اور ان کو ہنساؤ جیسا کہ ان کو رلائے. حدثنا علی بن الجاد قال اخبرنا شعبۃ عن حبیب بن ابی ثابت قال سمیت ابا العباس العام عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یرید الجہاد فقال حی والداک قال نعم فقال تصمیم ما فجائی. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا جہاد کے ارادے. اس نے آ کر کے اپنی بات پیش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس سے کہ تمہارے والدین زندہ؟ اس نے کہا جی ہاں. کہا انہیں میں جہاد کر، یعنی ان کی خدمت کر، اور ان کی خدمت کرنے میں جو مشقت اور تکلیف پڑ سکتی ہے اس کو برداشت کر، تجھے انہیں میں جہاد کا ثواب ملے گا. تو ماں باپ اگر خدمت کے محتاج ہیں اور اس کے ان کو اسی طرح چھوڑ کر چلے جانے میں ان کو تکلیف پہنچنے کا یا ان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر جہاد کے لیے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اسی طرح اور دوسرے مقاصد کے لیے. باب من ادرک والدیہ فلم یدخل الجنت، جس آدمی نے اپنے ماں باپ کو پایا اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہوا، یعنی گویا اللہ نے ماں باپ کو ان کی زندگی میں ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا اور ان کی اطاعت فرما برداری، ان کے ساتھ اس نے سلوک، ان کی خدمت کر کے آسانی کے ساتھ جنت کما سکتا تھا، پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہوا. تو ایسے کے لیے بڑی وعید ہے. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا سہیل عن نبیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغمانتہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، وہ آدمی رسوا ہو، وہ آدمی رسوا ہو. قالوا یا رسول اللہ من؟ تین مرتبہ آپ نے یہ فرمایا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون؟ قال من ادرک والدیہ عندہ الکبر او احدہما فدخلنا، کہ جن کے جس نے اپنے ماں باپ کو جس کے ماں باپ کو اس کے یہاں بڑھاپا آ گیا یا ایک یعنی اس کے سامنے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل یا ایک یعنی اس کے سامنے ماں باپ بوڑھے ہوئے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر سکتا تھا پھر بھی جنت حاصل نہیں کی جہنم میں گیا، تو اس سے بڑا بدبخت اور کون ہو سکتا. تو ماں باپ کی تھوڑی سی خدمت بھی، ان کے دل کو راضی کر لینا، ان کی ذات اور فرما برداری کرنا آدمی کے لیے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے، ان کا دل ناراض نہیں ہونا چاہیے. باب من بر والدیہ زاد اللہ کی عمری، ایک اور فائدہ بتلاتے ہیں والدین کی خدمت کا، ان کے ساتھ اس میں سلوک کا، کہ جو آدمی ماں باپ کی خدمت کرتا ہے ان کے ساتھ اس میں سلوک کرتا ہے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت دیتے ہیں. حدثنا اسبغ بن الفرد قال اخبرني ابن وهب عن يحيى بن ايوب عن ضبان بن صائب عن سهل بن معاذ عن نبيه رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من بر والديه توبى له زاد الله عز وجل في عمره. حضرت معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، بھلائی سے پیش آتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کو راضی کرتا ہے، اس کے لیے خوشخبری ہو، توبہ لو، مبارک، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں اضافہ فرماتے ہیں، روزی میں بھی اضافہ فرماتے ہیں. باب لا یستغفر لابیہ المشرک، اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، یعنی ماں یا باپ میں سے کوئی اگر غیر مسلم ہے اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو اب ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت نہیں ہے. ویسے دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کی خدمت کرو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، ان کو لباس دو، ان کو راحت پہنچاؤ، ان کا جی خوش کرو، لیکن یہ کہ اگر اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو اب ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے. حدثنا اسحاق قال اخبرنا علي بن حسين قال حدثني ابي عن يزيد النحوي عن إكرامة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه بقوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إلى قوله كما ربياني صغيرا. حضرت إكرامة حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے باری تعالیٰ کے اس ارشاد اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ گئے، فلا تقل لہما افن، تو ان کو ہوں تک نہ کہو، اس لیے کہ بڑھاپے میں سے مزاج کے اندر بھی جو ہے ضد آ جاتی ہے، چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو کہا ایسی حالت میں بیٹا بھی، خدمت کرنے والا بیٹا بھی کبھی چڑ جاتا ہے، تو کہا اس کی اجازت نہیں دی. حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے قصہ لکھا ہے، کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ باپ، بوڑھے باپ نے اپنے بیٹے سے، جوان بیٹے سے پوچھا، بیٹھے ہوئے تھے گھر کے صحن کے اندر، ایک کوا تھا، بیٹا یہ کیا ہے؟ کہ ابا کوا ہے. بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا کہا نا کوا ہے. رب لہجہ بدلنے لگا، پھر پوچھا بیٹا کیا ہے؟ ابا کو کہہ تو دیا کہ کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا کتنی مرتبہ آپ پوچھ رہے؟ تو باپ گھر میں گیا، جا کر کے ایک دفتر، ایک چوپڑا اٹھا کر کے لایا، کہا ذرا اس کو کھولو. بیٹا بولا بولا یہ نکالا، پڑھو اس میں کیا لکھا ہے. تو اس میں لکھا تھا، باپ نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے، جب یہ بیٹا چھوٹا تھا، تو کہا آج گھر کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک کوا سامنے بیٹھا تھا، میرے بیٹے نے پوچھا مجھ سے ابا یہ کیا ہے؟ تو بیٹا کوا ہے. پھر پوچھا بیٹا یہ کیا، ابا کیا ہے؟ تو کہا کوا ہے. اور جب بھی وہ پوچھتا تھا مجھے اور اس پر جو ہے لاڈ اور پیار آتا تھا، اس کا پوچھنا اچھا لگتا تھا اور محبت کے ساتھ اس نے اس طرح 25 مرتبہ پوچھا اور میں نے 25 مرتبہ محبت کے ساتھ، لاڈ پیار کے ساتھ اس کے سوال کا جواب دیا. یہ پڑھا دیکھو بیٹا یہ، اور یہاں تو 5ویں مرتبہ پوچھا اور تمہارا دماغ جو ہے شیر ہو گیا. تو یہ خاص چیز ہے اس کا اہتمام کرنے، بڑھاپے کی وجہ سے ان کے اندر بھی صبر و ضبط کی طاقت نہیں رہتی، اسی لیے تاکید فرمائی ہے وَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو بھی مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ادب کی بات کرو ان کے ساتھ. لڑائی کی وَقْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے سامنے تواضع کا بازو جھکاؤ سب تک سے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ جیسے ماں باپ نے بچپن میں مجھے پالا پرورش کی، تو بھی ان کے ساتھ رحمت کا مہربانی کا معاملہ فرما. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد اکرمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت کو سورہ برات اس آیت نے منسوخ کر دیا. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی اور اہل ایمان کو یہ بات درست نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان کو یہ معلوم ہو جایا گیا کہ وہ جہنم والے ہیں. بہرحال یہاں یہ بتلایا گیا کہ والدین کی موت اگر شرک کی حالت میں ہوئی ہے، تو پھر اب مرنے کے بعد یا شرک پر موت آ چکنے کے بعد دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے. یہاں یہ جو آیت کریمہ پیش کی گئی سورہ برات، اس کے شان نزول کے سلسلے میں بتلایا گیا ہے کہ جب حضرت ابو طالب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے اور حضور کی بہت حمایت، نصرت اور مدد کی تھی انہوں نے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو چونکہ وہ ایمان لائے نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ وہ اسلام قبول کر لیتے، تو جب ان کی مکہ میں یہ خبر پھیلی کہ ابو طالب کی آخری گھڑیاں چل رہی ہیں، تو ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ پہلے ہی پہنچ گئے کہیں آخری وقت میں بھتیجا ان سے کلمہ نہ پڑھوا لے اس ڈر سے. اور جا کر کے وہاں دو آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی, انہوں نے جگہ روک لی, بیٹھ گئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہ ملے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا چلا آپ بھی تشریف لائیں, وہاں بیٹھنے کی جو جگہ تھی نہیں جہاں ابو طالب لیٹے ہوئے تھے, دو آدمیوں کی جگہ تھی وہاں وہ دونوں بیٹھے ہوئے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر کے اپنے چچا سے عرض فرمایا کہ چچا آپ کلمہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے حضور سفارش کروں, مجھے کچھ کہنے کا موقع مل جائے. وہ حاج ضرورت تمہارے لیے میں اللہ میاں سے حجت کروں گا, دلیل کروں گا, کلمہ پڑھ لو. تو ادھر جب آپ نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا, ابو جہل نے کہا ابو طالب آخری گھڑی میں اپنے باپ کا دھرم چھوڑو گے, عبد المطلب کے دین سے ہٹو گے. اب جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے, جب یہ حضرات یہی کہتے, یہاں تک کہ ابو طالب نے موت سے پہلے ہی کہا کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دھرم پر جا رہا ہوں, ان کہہ کر ان کی وفات ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا, لیکن آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا جب تک کہ میں منع روک نہ دیا جاؤں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے, یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں ان لوگوں کے لیے اور ایسے رشتہ داروں کے لیے چاہے وہ قریبی کیوں نہ ہو جن کی موت کفر اور شرک پر ہوئی ہو دعائے مغفرت کرنے سے منع کر دیا گیا. ایک لڑکی کے ساتھ بات بھیجیے, اس کے گھر والوں کی طرف سے ہاں کا جواب ملے, اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. بس اللہ سے دعا کرو صلاۃ الحاجت پڑھ کے, اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اس میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے. خیر کس میں ہے ہم جانتے نہیں. کیا کسی مسلمان کو سود کا پیسہ دے سکتے ہیں جو بہت ہی تکلیف میں اور سنگین ہو؟ بینک کے اندر کسی شدید ضرورت یا قانونی مجبوری کی وجہ سے رقم رکھنے کی نوبت آئی اور اس کی وجہ سے اس پر بعد میں جو سود بینک کی طرف سے ملا, وہ اسی طرح کسی غریب مسلمان کو جو مستحق کے زکات ہو اسی کو دیا جانا چاہیے. بعض لوگوں کو دیکھا نماز میں سامنے دیکھتے ہیں, کیا اس سے نماز فاسد ہوتی ہے؟ ویسے نماز میں ادب تو یہ ہے کہ کھڑا ہو اس حالت میں آدمی سجدے کی جگہ پر دیکھے, رکوع میں ہو تو اپنے پاؤں کی پشت پر دیکھے, اور سجدے میں ہو تو آنکھیں وہیں سامنے ہی ہیں, قعدے میں ہو تو اپنی گود کے اندر نظر کرے, سلام میں دائیں طرف دائیں موڈے پر, بائیں طرف بائیں موڈے پر. لیکن اس کے علاوہ اگر ادھر ادھر اس نے نظر کی, مثلاً کھڑے ہونے کی حالت میں گردن پھرائے بغیر یوں یوں دیکھتا رہا, تو یہ ادب کے خلاف. اور اگر گردن پھلا کر دیکھا یوں لیکن سینہ قبلے کی طرف سے ہٹا نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے, لیکن ان دونوں کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹے. اور اگر اس طرح سینہ بھی پھرا دیا, قبلے سے سینہ ہٹ گیا اس طرح دیکھا, تو نماز فاسد ہو گئی. ہمارے محلے میں ایک مدرسہ ہے, ناظم صاحب نے سالانہ اجلاس میں کہا ہے کہ اس مدرسے میں اول فلاں پھر فلاں پھر فلاں کا حق ہے مرا داخلہ کا, اور وہ مدرسہ وقف کا ہے, تو اس طرح تخصیص صحیح سوال سمجھ میں نہیں آیا کیا کہنا چاہتے ہیں. میرا بھائی کئی دن سے گھر سے فرار ہے, گھر میں تمام فکر مند ہے, اللہ عافیت کے ساتھ ان کو گھر واپس لا دے. اگر کسی کے دونوں ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تو آپ نے جو فضیلتیں بتائی اس کو کیسے حاصل؟ بس وہ ماں باپ والی فضیلت تو بھائی ماں باپ سے حاصل کی بات اتنا ہے کہ ان کے حقوق کی ادائیگی میں ان کی خدمت میں اگر کوتاہی ہوئی ہے تو اب اس کو دور کرنے کی شکل یہ ہے کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے, اشعال ثواب کرے, ان کے جو دوست و احباب تھے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے, ان کے جو رشتے دار ہیں ان کی وجہ سے جو رشتے ہیں اپنے بھائی بہن وہ ماں باپ کی اولاد چچا خالہ پھوپھی چچا پھوپھی وغیرہ یہ انہی کے بھائی بہن ہیں, ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرے. دلال اپنی دلالی دونوں پارٹی کے پاس سے لے سکتا ہے؟ دونوں پارٹی خریدنے والی بیچنے والی پارٹی دلالی کی ہے. مطلب یہ کہ اگر دونوں پارٹی سے دلالی لینے کا عرف اور رواج ہے اور دونوں کو معلوم ہے کہ ہم سے اس سے اتنی ہم سے اتنی لی تو لے سکتا ہے. اندھیرے میں رکھ کے نہیں, عرف اندھیرے میں رکھنا دلیل ہے کہ عرف نہیں ہے تو پھر جائز نہیں. واڑی گڈیا پہلی شکایت چلے گی کیا مطلب ہے؟ پلیٹنگ کا مطلب یہ ہے سونے کا پانی چڑی ہوئی گلیا پہن سکتے, گڑی پہن سکتے, بہتر ہے نہ پہنے لیکن پہنے. وہ سونے کے حکم میں نہیں, پوری گڑی یعنی اس کا کیس پورا سونے کا بنا ہوا ہو تو نہیں پہن سکتا. ہمارے ایک دوست نے ایک حافظ صاحب سے یہ سنا کہ ہم کو داڑھی جلدی اگانی ہو تو ہم اس پر استرا مروا سکتے ہیں, تو کیا کیا ضرورت ہے اپنے وقت پر آئے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك لا اله الا الله لا احد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہماری ہمارے والدین ہمارے اہل و عیال ہمارے بھائی بہن عزیز اقارب اساتذہ مشائخ دوست اور احباب پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما, ہمارے چھوٹے بڑے ظاہر پوشیدہ اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما, نفس اور شیطان کی صلاحاتوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک ارشادات کو اے اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر اے اللہ رہنما بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس درس سے ہمیں ہر اعتبار سے زیادہ فائدہ پہنچا, اپنا حضوری فضل فرما. بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کاروباری اور روزی کی لائن سے جتنی بھی پریشانیاں ہیں جن کی بھی ہیں اپنے فضل سے دور فرما, ہماری تمام کی ضروریات کو اپنے خزانے غیب سے اے اللہ پورا فرما, ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. اے اللہ قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ تیرے دل بندوں نے دعاؤں کے لیے خصوصیت سے درخواستیں کی ہیں, اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما. اس مجلس کے اندر بھی اے اللہ جتنے موجود ہیں تمام کی جائز مرادیں پوری فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی آپ سے اللہ مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جس شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.